الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كلموا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. یہ سورہ انعام ہے جس کو لفظ کے لیے انتخاب کیا گیا کیونکہ شروع سے ہی موضوعاتی اعتبار سے درس قرآن کا انداز رہا ہے تو ترتیب سے نہیں رہا تو غور کرنے پر مجھے یہ یاد آیا کہ شاید اس سورت کا درس نہیں ہوا سورہ مائدہ کا سورہ نساء کا سورہ بقرہ کا ہوا ہے سورہ فاتحہ میں یہ رہ گیا ویسے وہ بھی بہت پہلے ہوئے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل شدہ سورتوں میں سے ہے ہجرت سے پہلے جو سورے آپ پر نازل ہوئے ان کو مکی کہتے ہیں ہجرت فرمانے کے بعد جو سورے آپ پر نازل ہوئے ان کو مدنی کہتے ہیں عام تعریف مکی مدنی کی یہی ہے 165 اس صورت میں آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں اس صورت کی کچھ خاص باتیں ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سمتوں میں جملتن واحدتن ایک ساتھ جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ انعام ہے عام طور پر کچھ آیتیں ہیں کچھ رکوع کوئی خاص مضمون کوئی خاص حکم ایسا نازل ہوتا رہا ہے لیکن پوری کی پوری صورت وہ نازل ہو گئی ہو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا عموماً یہ صورت کے ساتھ خصوصیت یہ ہے کہ یہ جملتن واحدتن ایک ساتھ نازل ہوئی البتہ صرف اس کی 6 آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں ایک آیت آئے گی قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به, وہ والی آیت, اور ایک آیت پارے ختم پر آ رہی ہے یعنی قل تعالوا والی 3 آیتیں, وما قدر الله حق قدره والی جو آیت ہے وہ, اور ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا والی جو آیت ہے. یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. حضرت انس کی روایت کا مضمون یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نزل علی سورۃ من القرآن جملۃ غیر سورۃ الانعام, نہیں نازل ہوئی مجھ پر کوئی سورت قرآن پاک میں سے ایک ساتھ سوائے سورۃ الانعام کے, اور نہیں جمع ہوئے ہیں شیاطین اس قرآن پاک کی اس سورت کے نازل ہونے کے موقع پر, کسی بھی قرآن پاک کی سورت کے نازل ہونے کے موقع پر جیسے اس موقع پر جمع ہو گئے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس نزول وحی کی کیفیت اور اس کے انوار و برکات کو دیکھ کر شیاطین بھی دور سے مشاہدے کے لیے جمع ہو جاتے تھے, کیونکہ ان کو تو وہ بہت کچھ ایسا نظر آ رہا ہوتا تھا جو اور دوسروں کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ مجتمع شیاطین سورت من القرآن جمع لها, جیسے اس موقع پر شیاطین کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی مجھ کو دیکھنے کے لیے اور قرآن پاک کے اس نزول کو دیکھنے کے لیے, ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شیاطین کو بھی اس موقع پر کوئی خاص بات معلوم ہوئی تھی, کوئی خاص محسوس ہوا تھا. لقد بعث بها الی مع جبریل مع 50 وفی روایت مع 50,000 ملک یذکرونها ویحفونها. اور اللہ پاک نے یہ آیہ سورت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دے کر بھیجی تھی 50,000 فرشتوں کے ساتھ جو اس کو گھیرے ہوئے تھے اور اس کو اپنے دامن میں لیے ہوئے تھے, اس کو اپنے جلو میں لیے ہوئے تھے. یہ چیزیں جو ہیں غیر مدرک بالحس ہیں, اپنے خواب سے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ سورت کیسا لے کے آئی جاتی تھی, کیسے دی جاتی تھی, کیسے پڑھی جاتی تھی. اچھا, اس کے بعد کا جملہ ہے حتی اقروها فی صدری کما اقر الماء فی الحوض. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان 50,000 اور حضرت ابن عباس کی روایت میں 70,000 فرشتوں کا ذکر ہے. ان روایتوں میں جو فرق ہوتا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے. پہلے دیکھنے میں فوراً 50 کا جلو نظر آیا, پھر ایک دم 50 دھیرے دھیرے 50,000 ہو گئے, پھر آخر میں ہوتے ہوتے ان کے یعنی جمع ہونا ان کا شروع ہو گیا تھا, پھر آخر میں آپ کو بتایا جائے نہیں تو 70,000 تھے. ایسا ہوتا ہے, بہت جگہوں پر آپ کو اس طرح کی روایتیں ملیں گی, خود فضائل کے اندر بھی کہ فرانسیس کی اتنی فضیلت ہے, پھر اتنی فضیلت ہے, پھر اتنی فضیلت ہے, تو بھائی وہ ہے تو یہ نہیں ہے, یہ ہے تو وہ نہیں ہے. بات اصل یہ ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات تھی, وہ ہے کہ امت کے زیادہ سے زیادہ نفع کے لیے آپ بہت ہی زیادہ حریص تھے ان کی اضافے میں. اب جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک روایت ہے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے کی, پہلے تو یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنا جو ہے وہ 1,000 نمازوں کے برابر, وہاں 500 نمازوں کے برابر. یہ روایت کو لوگ لیتے بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد والی روایتیں بہتر ہے, کسی نے گھڑا دیا. حالانکہ دوسری روایتیں جو ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی, اب امام مالک سے بڑا محدث اور کون ہوں گا؟ امام مالک کی اگر حدیث قابل بھروسہ نہیں رہے گی تو پھر کس کی رہی ہوئی؟ پھر اس کے بعد میں یہ 25,000 اور 25,000 پر چلا گیا, پھر اس کے بعد یہ 50,000 پر چلا گیا, پھر اس کے بعد یہ ثواب 1,00,000 پر چلا گیا. چنانچہ ہمارے علماء جمہور جو ہیں وہ اسی کے قائل ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے اور مدینہ منورہ میں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے اور بیت المقدس میں ایک نماز 25,000 کے برابر ہے. یہ امام مالک کا ملفوظ اور حضرت امام مالک کا ارشاد ہے احادیث کے رسم میں. اگر کوئی بیت المقدس میں نماز پڑھے تو ایک نماز 25,000 کے برابر ہے, مدینہ مسجد نبوی میں کوئی پڑھے گا تو 50,000 کے برابر ہے، یعنی اتنا ثواب اس کو ملتا ہے، یعنی کہ اس کی 50,000 نمازیں ادا ہو جائیں گی اس میں. اور جو مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتا ہے مسجد الحرام میں تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اب روایت 25 اور 50 1,00,000 کی بھی ہے، اور روایت 1,000 سے بھی شروع ہوتی ہے. یہ کیسے ہوا ہوگا؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ایک فضیلت بتائی گئی، پھر بڑھایا گیا، پھر بڑھایا گیا، پھر بڑھایا گیا، پھر بڑھایا گیا. جماعت کی نماز کے ثواب میں آپ کو الگ الگ ملتے ہیں، کہیں 25 کا ذکر ملتا ہے، کہیں 27 کا ذکر ملتا ہے وغیرہ. تو حضرت ابن عباس کی روایت میں 70,000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں 50,000 کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد کا جملہ بڑا عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان 50,000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اس کو اتارا میرے سینے میں، جیسا کہ اتارا جاتا ہے پانی حوض میں. اور رکھنے کی کیا صورت ہے، اور کیسے اس کو پیش کیا جاتا ہے قلب مبارک پر، اور کیسے یہ 70,000 فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام کی امانت میں یہ فریضہ انجام دیا اللہ پاک کی طرف سے، یہ کیفیت احساس کی نہیں ہے، یعنی مطلب محسوس نہیں کی جا سکتی کیا کیفیت ہے اس کی، چونکہ وہ عالم ہے معانی کی دنیا ہے، عالم ارواح کی عالم دوسری دنیا ہے، وہ دنیا سے ہٹی ہوئی ہے، تو وہاں کی چیز کیسے لائی جاتی ہے؟ پھر یہ تو ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ لوگ پر تو آئی نہیں، وہ تختی پر تو نہیں آئی، سر چھپی ہوئی شکل میں تو نہیں آئی تھی، کہ اس کو لا کے پیش کر کے دل میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ ہے کہ جیسے حوض میں پانی رکھا جاتا ہے، جیسے حوض میں پانی انڈیلا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، ویسے لا کے میرے سینے میں اس کو ڈالا گیا. یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ أَعَزَّنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِهَا عِزًّا لَا يُذِلُّنَا بَعْدَهُ لَا يُذِلُّنَا بَعْدَهُ أَبَدًا. اس صورت کے ذریعے سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسی عزت دی ہے کہ اس کے بعد ذلیل نہیں فرمائیں گے. فیہا دحض حجج المشرکین، پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں مشرکوں کی دلیلوں کا رد موجود ہے بہت زیادہ، اور اللہ پاک کی طرف سے کچھ وعدے اس میں ایسے ہیں کہ جن کی اللہ پاک اپنے وعدہ خلافی نہیں فرمانے والے ہیں. وہ تو حضور ہی کو معلوم ہے کہ وہ کون سی خاص آیتیں اس سے مراد ہیں اور کون سے خاص وعدے مراد ہیں، مگر یہ روایت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی خاص صورت ہے. ہر صورت قرآن پاک کی خاص، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی بات ہی الگ ہے، لیکن اس میں بھی پھر خاص خاص صورتوں کے ساتھ خاص خاص معاملات ہوئے، جیسے سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوئے، جیسے خواتین میں سورہ بقرہ کے ساتھ ہوئے جس کا ذکر اس سے پہلے آیا، ایسے ہی سورہ انعام ہے، سورہ انعام کے ساتھ میں بھی ایسا خاص معاملہ ہوا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا خاص بات ہے، اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ اس صورت کے ساتھ یہ شرف ہے، اس صورت کی خصوصیت کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز دیا گیا، اس کا اتنا اہتمام پایا جاتا ہے، اس کے لیے شیطانوں میں کھلبلی مچ گئی، پھر شیاطین تک جمع ہو گئے تھے، سب یہاں سے وہاں تک بھیڑ جمع ہو گئی تھی دیکھنے کے لیے چاہ رہا ہے، اور دوسرے جل بھن کے مشاہدہ کر رہے تھے ہوں گے. فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اصل میں دلائل توحید اور دلائل نبوت اور دلائل معاد پر مشتمل ہے. جو قرآن کے اساسی مضامین ہیں توحید اور رسالت اور آخرت، معاد کو آخرت کہتے ہیں، معاد میں لوٹ کے جانے کی جگہ، انجام کی جگہ، تو آخرت کو معاد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کے جانے کی جگہ ہے، یہ مبدا ہے وہ معاد ہے. اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ مذاہب باطلہ کا ابطال بہت عجیب انداز میں ہے اس کے اندر، تو باطل مذہبوں کا ابطال ہے، اس کو باطل کیا گیا ہے. اور یہ جو تین مضامین بنیادی ہیں، اساسی ہیں، ان تین مضامین کے خاص دلائل جو ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں. محسوس ہونے والا شرف یہ ہے. اب انتیم کیا چیز ہے، کیا سیکرٹ ہے اس میں، تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے، جو اللہ پاک نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے. مگر اس سے امام راضی ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم الاصول جو ہے، علم دو قسم کے ہوتے ہیں، علم الاصول دین کے علوم میں، علم الاصول اور علم الفروع. علم الفروع احکام کے مسائل کے علم کو کہتے ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکات کے مسائل، حج کے مسائل، یہ وہ جو ان کو علم الفروع کہا جاتا ہے. اور علم الاصول عقیدوں کو اور ایمانیات کو کہتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اصول اور علم عقائد کتنا رفیع الشان اور عظیم المرتبہ ہے. اس کی عظمت کس سے معلوم ہوئی؟ اس اہتمام سے بھی معلوم ہوئی. اور یہ لکھا ہے کہ اس کی عظمت اس سے بھی معلوم ہوئی کہ وہ دفعتاً ایک ساتھ پورے ہیں, ایک ساتھ نازل ہوئی نا پوری سورت. حکام کا تو مسئلہ یہ ہے کہ حسب ضرورت کیف مرتبہ, جہاں جیسے سہولت ہوئی وہاں حکام آتے رہتے ہیں, اور حکام وحی غیر مطلوب سے بھی آتے رہتے ہیں. نہیں تلاوت کی جانے والی وحی, جس کو ہم سب لوگ حدیث شریف کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے سنایا گیا بتایا گیا. آپ نے فرمایا حکام تو اس سے بھی معلوم ہوتے رہے گا, زیادہ تر تو حکام اسی سے معلوم ہوئے. قرآن پاک سے حکام زیادہ معلوم نہیں ہوئے, بہت کم معلوم ہوئے. حدیثوں سے حکام زیادہ معلوم ہوئے, لیکن علم الاصول جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے. تو علم الاصول ایک ساتھ اتارے گئے, اور جب علم الاصول علم العقائد اتارے گئے تو بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو اتارا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کی خاص فضیلت ہے, خاص شرف ہے. عقیدہ جو ہے, یعنی جو سوجھ بوجھ ہونا چاہیے, جو سمجھ ہونا چاہیے, جو آدمی کے ذہن میں رکھنے والا علم ہے, ایمان لانے والا جو علم ہے, جس پر ایمان لایا جاتا ہے, وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے دین میں, اسلام میں. یعنی عقیدہ سب سے زیادہ صحیح ہونا چاہیے. عقیدوں کی صحت بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کے لیے. اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں, اعمال قبول نہیں ہے. اس میں نزاکت بہت ہے, باریکی بہت ہے. پھر اس سے امام راضی یہ بھی فرما, میں نے تفسیر کبیر دیکھی آنے سے پہلے, تفسیر کبیر امام فخر الدین راضی کی ہے, پہلے وہ مضامین کا خلاصہ زیادہ سناؤں گا آپ کو جو اس میں میں نے دیکھے ہیں, اس میں سے کچھ سناؤں گا. اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ علم الاصول جو ہیں واجب علی الفور ہے, یعنی فوری طور پر پورے آپ کو سیکھنا ضروری ہے. الگ تراخی نہیں ہے, اس کو سیکھ لو پھر اس کو سیکھ لو پھر اس کو سیکھ لو پھر اس کو سیکھ لو. پہلے نماز کی مسائل سیکھ لو, پھر روزے کے سیکھ لینا, پھر روزے کے سیکھ لو, پھر زکات کے سیکھ لینا, پھر زکات کے سیکھ لو, پھر جب حج کو جانے لگو تو حج کے سیکھ لینا. مسائل کے اندر وہ چیز ہے, اس میں ویسی گنجائشیں ہیں. اب یہ آپ حج کو نہیں جا رہے ہیں, آپ کو حج کے مسئلے معلوم نہیں ہیں, آپ تو گنہ گار نہیں ہیں. حج کو جا رہے ہیں, حج کے مسئلے معلوم نہیں ہیں تو گنہ گار ہیں, جیسا کہ سارے حاجی کرتے ہیں. حج کو جاتے ہیں, حج کے مسائل نہیں معلوم کرتے, پھر وہاں جا کے مستحد ہو جاتے ہیں, اور پھر جاہل مستحدوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کی فالوور ان کے بن جاتے ہیں. تو وہ احکام کے اندر یہ بات ہے کہ جس وقت جس کو جس چیز کی ضرورت پیش آئی, اس وقت اس کو اس کا علم سیکھنا ضروری, اس کے بغیر کرنا جائز نہیں ہوتا وہ کام, کیونکہ اس میں جو بھی غلطی ہوگی اس کا ذمہ دار کرنے والا ہی ہوں گا. اس کو نہ جاننا یا اس سے واقف نہیں ہونا عذر قرار نہیں دیا جاتا اسلام میں, شریعت میں. وہ میرے کو معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے کہا کیوں نہیں معلوم تھا, معلوم کیوں نہیں کیا تم نے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی کو دکان پہ بیٹھنے کا لائسنس اس وقت تک نہیں دیا جاتا تھا جب تک وہ اپنے اس دکان سے متعلق دین سے واقف نہیں ہوتا تھا, اور وہ انٹرویو جو ہے بازار میں جا کے کر لیتے تھے. بازار میں پہنچ گئے ایک آدمی کا, تم کیا کاروبار کرتے کریں گے, یہ کرتا ہوں, اس کے مسائل پوچھتے تھے, اور اس نے جواب صحیح نہیں دیا, اسی وقت شٹر بند سیکھے ہو جاتے تھے. جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا, آپ دکان پہ بیٹھو گے خود بھی غلط بیٹھو گے, دوسروں کو بھی غلطی میں خریدنے لگاؤ گے. اور خرید و فروخت میں, کاروبار میں اصل چیز خرید و فروخت تھوڑی, اصل چیز تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہے, وہاں شریعت کے مطابق کر کے اس کام کو. پیسہ تو آپ کو دکان پہ بیٹھے بغیر بھی مل سکتا ہے, جسے جو لوگ نہیں بیٹھے ان کو مل رہا ہے. روزی آپ کو دوسرے ذریعے سے بھی مل سکتی ہے, جیسے جو لوگ آپ کے شعبے میں نہیں ہیں, آپ کے والے پروفیشن میں نہیں ہیں, آخر وہ لوگ نہیں کھا رہے ہیں, مر جا رہے ہیں. تو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہوتا جاب کے اندر, جاب میں شریعت کو اپلائی کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس قسم کا جاب ہے اس کے شریعت والے احکام, اسلامی احکام, ان کو پورا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, وہ دیکھا جاتا ہے. مگر یہ مسائل کے اندر ہے کہ آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ سیکھیں, جس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گنجائش ہے کہ وہ آپ بعد میں بھی سیکھیں. لیکن کچھ ایسے لوگوں کا ہر وقت ہونا ضروری ہے جو سب سیکھے ہوئے ہوں, چاہے اس پر عمل ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. کیونکہ جس کو ضرورت پڑے گی اس کو بتانے والا کون ہوگا؟ ایک آدمی کو زکات دینے کا مسئلہ پیش آ گیا, اس نے بھی نہیں معلوم کیا تھا پہلے, اور کوئی ہے بھی نہیں بتانے والا. تو ایک بتانے والا اویلیبل ہونا ہر بستی میں ضروری ہوتا ہے. وہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن جہاں تک علم العقائد کا تعلق ہے, علم الرسول کا تعلق ہے, ان کو علم الرسول بھی کہتے ہیں, علم الکلام بھی کہتے ہیں. بعد میں اس کو علم الکلام کہا جانے لگا. علم الکلام اس لیے کہا جانے لگا کہ عقیدے ویسے سمپل ہیں, بہت انتہائی سمپل سادہ, اس میں سازج پنا بہت ہے, سادگی بہت ہے. اللہ پاک کی وحدانیت کا علم ہے, ان کی ذات و صفات کا علم ہے, تقدیر پر ایمان لانا ہے, آخرت پر ایمان لانا ہے, سادہ ہے, سادگی ہے. لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا, خاص طور پر یونان میں پہنچا, روم میں پہنچا, ایرانیوں میں پہنچا, سمجھ آ رہا, تو سقراط اور بقراط کے تعلیم گاہوں میں پہنچا, جاری میں سمجھ, وہاں پر منطق اور فلسفہ یہ علوم بہت زیادہ رائج تھے, فلاسفری بہت پائی جاتی تھی, تھیوریاں پائی جاتی تھی. تو ان کے ساتھ میں ان لوگوں نے جب ان کے سامنے اسلام آیا تو انہوں نے اس کو پرکھا اس پر, اور اسلامی علوم کے سامنے جب اس کو دیکھا تو ٹکرا ہوا گیا ان کو. تو پھر ان کو جب ٹکرا ہوا ہے, انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو یہ اس وجہ سے نہیں مان سکتے, اس وجہ سے نہیں مان سکتے. تو پھر ہمارے علماء اسلام کو ان کے علوم سیکھنے پڑے, ان کے فلسفے پڑھنے پڑے, ان کی منطق پڑھنی پڑی, جو جو علوم ان کے پاس رائج تھے اس زمانے میں وہ حاصل کرنے پڑے. پھر اس بنیاد پر جو اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں, جو سوال وہ کر رہے ہیں, اس سوال کو سمجھ کے اس کا جواب ہمارے علوم میں, قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے, وہ جواب نکال کے دینا. بڑا کام کیا اس پہ, بہت بڑا کام ہوا اس میں. تو اس موقع پر سب سے زیادہ بحث مباحثے کی چیز علم العقائد ہو گیا تھا. سب سے زیادہ کلام کرنے کی جو ضرورت پیش آتی تھی وہ علم العقائد میں پیش آتی تھی. اس لیے اس کا نام ہی علم الکلام پڑ گیا. بھائی بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو عقیدوں میں آتی ہے, یہ بات ہو گئی تھی. مطلب حلال حرام میں تو یہ ہے کہ اس زمانے کی جیسی حجتیں تو تھی نہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائے گئی نہ جائے, زیادہ لمبی بات نہیں تھی. اور علم الکلام میں یہ آ گیا تھا کہ صفات عین ہیں یا غیر ہیں, سر تقدیر کیا ہے, سر تقدیر کیا ہے, اللہ پاک اللہ مادہ قدیم ہے کہ مادہ حادث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں حضور کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, وہ ضرب بن سکتے کہ نہیں بن سکتے, وہ جزی ہیں کہ کلی ہیں, جو بحثیں فلاسفے کے انداز کی ہوتی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کسی حد کے اندر آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے, وہ ذی جسم ہے یا غیر ذی جسم ہے, کائنات کی ترتیب کیا ہے, اس میں وہ ان کا کیا وہ ہے, یہ چکر چلا بہت لمبا چوڑا. تو اتنا ہی علم حاصل کیا پھر ہمارے علماء نے, پھر ان کا توڑ پیدا بتایا, اور علوم قرآن علوم حدیث سے بھی. اور قرآن پاک میں ایک ایسا اعجاز تھا کہ ایسے ساری باتوں کا جواب بھی مل جاتا تھا. دیکھے انہوں نے دیا اور پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں علم الکلام کی بھری. تو اس لیے اس کو علم الکلام بھی کہتے ہیں, علم العقائد بھی کہتے ہیں, علم الاصول بھی کہتے ہیں, کہ اصل یہ ہے, جڑے ہیں یہ, اصل مذہب کی جڑے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ علم الاصول پر ہے جو کہ واجب علی الفور ہر مسلمان کو اس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے, اس وجہ سے اس اہتمام کے ساتھ اس سورت کو دفاتر نازل کیا گیا, اور ہزاروں فرشتوں کی جلو کے اندر اس کو نازل کیا گیا. علی بن عباس نے یہاں تک فرمایا کہ حتی ملا الاخبشین, فوجوں فرشتوں کی فوجوں کا حال یہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں بھر چکی ہیں, پہاڑوں کے دامن بھر چکے ہیں, ایسا لگ رہا تھا. اب 70,000 کی تعداد عربی زبان میں جو ہے نا بہت زیادہ کو بتانے کے لیے, اس سے زیادہ کا لفظ تھا نہیں, اصل 50,000 بول دیے, 70,000 بول دیے, تو مطلب آخری لیول کی بات تھی. ہزار ہی کا عدد ان کے پاس استعمال ہوتا تھا, ہزار سے بڑا سا لفظ کوئی لفظ ان کے پاس نہیں تھا, بلکہ بڑے سے بڑا لفظ کو اگر ملٹیپل کرنا ہوتا ہزار کو تو الف و الف ہی بولتے تھے, لاکھ کو لاکھ نہیں بولتے تھے, الف و الف, ہزار کا ہزار, ہزار پلس ہزار, ایسا کرتے تھے. ہزار آخری ورڈ تھا ان کے پاس, اس میں 70,000 فرشتے. اس کو حضرت ابن عباس نے دوسرے انداز میں تعبیر کیا, وہ بھی حضور سے سنا ہوا ہے. پوری جنگل بھر گیا تھا مدینہ مکہ مکرمہ, جتنے وادی تھی ساری بھر گئی. خیر اس صورت میں اب ہمیں جس بات کا مطالعہ کرنا ہے, غور سے سننا ہے, سنانا ہے, اور توجہ دینی ہے اس پر کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, کیا بات اس میں ہے ہمارے لیے. اب تعالیٰ شان وہ پہلی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں, الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا, اور ظلمتوں کو اور نور کو بنایا. اس کے لیے خلق کا لفظ ہے, اس کے لیے جعل کا لفظ ہے. خلا پیدا کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں. جالا جو ہے تضمین کو شامل ہوتا ہے, یعنی اس کو کسی اور چیز سے کر دینا. ایک چاندی ہے, چاندی سے انگوٹھی بنا دینا. چاندی کے لیے خل کا لفظ آئے گا, چاندی سے انگوٹھی کے لیے جال کا لفظ آئے گا. سمجھ آ گئے؟ یہاں یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرما, زمین کو پیدا فرمایا اور ظلمات اندھیریوں کو اور نور کو بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر بھی کافر لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ میں ناشکری کرتے ہیں. اسی لیے آسمان اور زمین کے نیچے رہتے ہیں, خود آسمان کو پیدا کرنے والا ہے, وہ زمین کو پیدا کرنے والا ہے, اور کافر جو ہے پھر بھی نہیں مانتے. یہ سما استعجابیہ کہلاتا ہے, تعجب کا اظہار کرنے کے لیے. یعنی تعجب کی بات ہے کہ پھر کیسے انکار کر رہے ہیں. اور آپ سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اگر اللہ نے ذہن میں رکھا اس بات ذہن ادھر متوجہ ہوا, ٹھیک یہی ذہنیت اس زمانے میں بھی ہے. اس زمانے میں جو دہریت ہے, جو الحاد ہے, جو مذہب بیزاری ہے, اور مذہب کی ضروری نہیں ہونے کا احساس ہے کہ مذہب اب ضروری نہیں رہا, بلکہ اللہ پاک کو ماننا ضروری نہیں ہے, یہ جو چل رہا ہے سلسلہ دہریوں کا, ملاحدہ کا, اور بڑی بڑی یہ جہاں پر بھی فلسفہ اور تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں, وہاں پر سب سے پہلے کائنات کے بارے میں جو بحث میں الجھایا جاتا ہے, وہاں اسی ضرورت کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ سب بس ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسا ہو گیا, یہ بغیر کرنے والے کے کیسا ہو گیا, یہ کرنے والے نے کیا تو ہوا, بغیر کرنے والے کے کیسا ہو گیا, یہ تو پھر بھی کافی لوگ ناشکری کر رہے ہیں. یہ ترجمہ اس مضمون اس آیت کا اور اس کا مفہوم ہے. لیکن یہاں کچھ بحثیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. الحمدللہ کے ساتھ پانچ سورے شروع ہوئے ہیں قرآن پاک میں. ایک تو سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین, دوسرے یہ ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, اور تیسرے سورہ فاطر میں ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض, اور چوتھے جو ہے سبا کے اندر ہے سورہ سبا کے اندر الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض, اور پانچویں جو ہے وہ سورہ کہف شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. پانچ سورے قرآن پاک میں الحمدللہ کے ذریعے سے شروع ہوئے ہیں, اور ہم سورہ فاتحہ کے درس میں اس مضمون کو اس سے پہلے بھی بہت سنا چکے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کتنی صدیاں گزر گئی اس کو سنا گیا, بہت لمبا وقت نکل گیا, یاد ہی نہیں رہتا. اور درس میں اصل چیز یہی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مضامین ہیں ان کا اعادہ ہوتا رہے اور وہ ذہن میں بیٹھے ہیں, اور پھر ہم اس کے فکر کا کام لکھوا تھا, پھر اس کے اندر تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں اور جو مقصد اصلی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ان پانچوں جگہوں کے اندر کیا ترتیب ہے اور کیا انداز ہے اس کو میں واضح کروں گا, لیکن یہ جو سب سے پہلے الحمدللہ کا لفظ ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے, اس کا تھوڑا مذاکرہ کریں گے. میرا اندازہ یہ ہے کہ جو میں نے کتاب میں لکھا ہے امام راضی کی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ میں بہت تفصیل اس کی لکھی, لیکن یہاں پہ بھی تھوڑی لکھ دیتا ہوں. اس کا مطلب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پڑھنے والا یہاں کو آیا تک کتنے دن ہوتے, انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے, تو میں اس میں سے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں ہم لوگوں کے لیے. اصل مقصود تو علم قرآن حاصل کرنے کا ہے, اور اب آپ بہت غور کریں گے ہمارے مفسرین کی محنت کو اور ان لوگوں کے انداز بیان کو, تو سب اندازہ چلے گا آپ کو کہ یہ تفسیر ہوتی کیا ہے, تفسیر ہوتی کیسے, تفسیر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. حمد کے معنی اصل میں ثناء جمیل, اچھا تذکرہ کرنا. فاعل مختار کی مختار کا, ایک ایسے کا جو کہ خود سے کرنے والا ہو اور اختیار سے کرنے والا ہو, کرنے والا ہو اور اپنے اختیار سے کرنے اور قدرت سے کرنے والا ہو, اور اچھا تذکرہ اس کی نعمتوں کا کرنا, اور چاہے وہ نعمتیں آپ کو اس سے ملی ہوں یا نہ ملی ہوں. ایک ذات جو اپنے ذات سے خوبیوں کی حامل ہے اور انعامات دینے والی ہے, احسان کرنے والی ہے, اور اپنی مرضی سے دینے والی ہے, مجبوری سے دینے والی نہیں ہے, اور وہ انعامات کرتی ہے چاہے وہ کسی آپ کو وہ انعام اس نے دیا ہو یا نہ دیا ہو, جب ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو حمد کہتے ہیں. عربی میں یہ لفظ تین استعمال ہوتے ہیں, ایک حمد کا لفظ ہے, ایک مدح کا لفظ ہے, اور ایک شکر کا لفظ ہے. شکریہ تھینک یو شکریہ جو ہے نا شکریہ بھی تعریف کے معنی میں بہت اچھا آپ نے کیا تمہارے انسانوں کا بھی ہوتا ہے اللہ کا بھی ہوتا ہے ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. مداح کے معنی بھی تعریف کے جاتے ہیں اور حمد کے معنی بھی تعریف کے جاتے ہیں اور اردو میں تینوں کے لیے تعریف کا ہی لفظ ہے, تین الگ الگ نہیں. جب اردو میں ہی تعریف کا لفظ ہے تو دوسری زبانیں جو اس کے بھی پیچھے ہیں دنیات کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں وہ ان کے پاس بھی ظاہر ہے کہ ایسے ایسے الگ الگ بات کو سمجھانے کے لیے نہیں ہے. یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ اس میں خصوصیات کے اعتبار سے وضع ہے. مدح ایسی تعریف کو کہتے ہیں ایسی چیز کی تعریف کو کہ جس میں کرنے والا عقل والا بھی ہو سکتا ہے بے عقلا بھی ہو سکتا ہے, روح والا بھی ہو سکتا ہے بے روح والا بھی ہو سکتا ہے. جیسے موتی کی مدح کریں آپ, ارے کیا موتی ہے بھائی, موتی کی تعریف کر رہے ہیں, ہیرے کی تعریف کر رہے ہیں, گلاب کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ہیرے اور موتی کی جو تعریف ہوتی ہے کس چیز کی تعریف ہوگی, ایک ایسی چیز کی کہ اس کا جو حسن ہے اس کی جو چمک ہے جو بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے چیز اس کی اپنی تو اس کے اندر اس کا اختیار ہی نہیں ہے کچھ, نہ صرف اس میں اختیار نہیں ہے بلکہ جان بھی نہیں ہے اس میں, عقل بھی نہیں ہے اس میں, اس کو مزہ کہتے ہیں. اور شکر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس احسان کے اوپر تعریف اور پذیرائی کی جاتی ہے جس کا اثر آپ کو ملا ہو. آپ نے پیپر ایسے لیا میرے کو تھینک یو بولیں گے, ان کو بولیں گے تو یا جس آپ کو کسی نے چائے پلائی آپ اس کا شکریہ بولتے ہیں, دوسرے کو اس نے چائے پلائی تو آپ جا کے اس کا شکریہ نہیں بولیں گے. اللہ ہے کہ آپ کا ریلیٹڈ ہو تو ریلیشن میں ایسا ہی کرے بات ہے, آپ پر اس کا اثر پڑ رہا ہو تو کریں گے نا. تو شکر کے اندر بھی تعریف ہوتی ہے, مزاح کے اندر بھی تعریف ہوتی ہے, حمد کے اندر بھی تعریف ہوتی ہے. مزاح کے اندر تعریف کی خصوصیت یہ کہ عاقل کے لیے بھی ہوتی ہے, وہ غیر عاقل کے لیے بھی ہوتی ہے, روح والے کے لیے بھی ہوتی ہے, وہ غیر روح والے کے لیے بھی ہوتی ہے. شکر کے اندر بھی تعریف ہوتی ہے, مگر شکر کے اندر کی تعریف کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تعریف صرف اس محسن کی اور منعم کی ہوتی ہے کہ جس کا انعام احسان آپ تک پہنچا ہو, آپ کو ملا ہو اس کا اثر, تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ کا بھی واجب ہے, اس میں مخلوق کا بھی واجب ہوتا ہے. حمد کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ حمد کے اندر تعریف ہوتی ہے اس ذات کی کہ اس کا اثر آپ کو ملا ہو یا نہ ملا, اور وہ کرنے والا مختار ہو, اختیار والا ہو, اور خود اس نے کیا ہو. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعریف سکھائی ہے کہ میری تعریف حمد سے کرنا ہے, میری تعریف حمد سے کرنا ہے, شکر کے لفظ سے اور مزاح کے لفظ سے نہیں ہے. کیونکہ اس بات ہے کہ وہ جو بھی چیز ہے میں ایسا منعم اور محسن ہوں کہ جس میں آپ کو اس خاص انعام کا اثر آپ کو مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو, کس کا مل رہا ہے تم تو اندازہ بھی نہیں کرو گے, لیکن ہو سکتا کسی کا نہ بھی ملے کسی ایسی چیز کا جو ہے تو اللہ پاک کے قدرت اور احسان سے, لیکن اس کا اثر ہم تک نہیں پہنچا, نہیں پہنچ رہا آپ کے طور پر, مگر اس کے لیے تعریف ہوتی ہے. کیونکہ ان کی ذاتی تعریف کرنا ہے, ان کی ذات پر تعریف کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے لے کے ان سورتوں کے اندر بھی الحمدللہ کا صیغہ سکھایا ہے. تعریف کرنے کے لیے الحمدللہ, اللہ کے لیے تعریف ہے, سب تعریف اللہ پاک کے لیے. پھر اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو تعریف ہوتی ہے حمد ہوتا ہے, حمد ہوتی ہے, یہ اللہ کے لیے ہی ہے کہ مانا ہے یہاں پر, یعنی کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. کیونکہ جس کا بھی احسان ہوگا اس میں شکریہ تو ہو سکتا ہے, مدح تو ہو سکتی ہے, حمد نہیں ہو سکتی. وہاں ایک آدمی دوسرے آدمی پر احسان کرتا ہے, اس احسان کرنے میں اصل محمود تو اللہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ دوسرے پر احسان کرنے کا دائرہ دل میں آنا آدمی کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ نہ ڈالے اس کو. جس چیز سے آپ احسان کریں گے وہ آپ کے قبضے میں نہیں جب تک اللہ اس کو پیدا نہ کرے. سیب لے جا کے دے رہے ہیں مثلا, خربوز لے جا کے دے رہے ہیں, تربوز لے جا کے دے رہے ہیں, مکہ مکرمہ سے رومال لا کے دے رہے ہیں, تسبیح لا کے دے رہے ہیں, پڑھو. مولویوں کو خالی تسبیح پڑھنی ہوتی ہے بےچاروں کو, تسبیح ہے, مسواک ہے, بہت ہو گیا, ایک ہی تربیت اس لیے, اور بھی کوئی بہت بڑا مرتد ہو گیا تو اس لیے رومال دے, وہ بھی بےچاروں کا احسان ہے. یہ چیز اگر ہوگی تو کوئی لا کے دیں گے نا, اگر نہ ہوتی تو کہاں سے لا کے دیتے, وہ کہاں سے آئے, وہ پھر حواس کا خمس حواس جن جن حاصل سے آدمی نے احسان کیا ہے، ارے بات سننا، دیکھنا، بولنا، چلنا، پھرنا، صحیح سالم ہونا، آدمی کا آکڑا صحیح رہنا، تب جا کے وہ کچھ کام کر سکنا، یہ سب چیزیں اس کی اپنی تو ہوتی نہیں ہو. دنیا میں کبھی بھی کسی کے ساتھ میں کسی بھی قسم کا انعام یا احسان وجود میں آئے گا، اس میں اللہ پاک بیچ میں رہیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ موجود نہ ہو. اللہ کے بغیر تو ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے ساتھ کوئی سلوک کر لے یا نہیں ہو سکتا. اس احسان سے فائدہ اٹھانے کے واسطے اس کو فائدہ دینے والا، فائدہ اٹھانے والا، دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے. وہ وجود کہاں سے آیا؟ دونوں میں حیات، علم، ارادہ، قدرت ہونا ضروری ہے. وہ حیات، علم، ارادہ کہاں سے آئی؟ اتنی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ ان سب چیزوں کا تعلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے. اس لیے درمیان میں جو واسطہ بنا اس کا شکریہ تو اسلام نے سکھایا ہے، لیکن اصلا یہ علم دیا گیا ہے کہ نہیں دیکھو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں سر. اور جب ایک آدمی کو یہ پتا چلے کہ محسن حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور انسانوں کی طرف سے ہو تو بھی، اور بلا واسطہ ہو تو بھی، اور جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب انہی کی پاس سے آتی ہیں، تو ایک لازمی نتیجہ اس کا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دل میں سرایت کرنا. حمد کو سکھانے کے ذریعے سے حبی نسبت کو غالب کرنا ہوتا ہے کہ اپنے محسن کو پہچان کر محبت کرنے والے بنو. وہ ہے، ان سے آیا، ان سے ملا، ان سے ملا. اب ہمارے بزرگان دین تربیت کے واسطے کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد میں اس چیز کی طرف جاؤ، تاکہ جب وہ تمہارا کام بنے تو تمہارا احساس ہو کہ اللہ نے کیا ہے، میں نے مانگا تھا تو دیا ہے. بیماری آ گئی، پہلے درگاہ صلات الحاجت پڑھ لو، مقدمے کے لیے جا رہے ہیں درگاہ صلات الحاجت پڑھ لو، کہیں انٹرویو ہے وہاں جا رہے ہیں صلات الحاجت پڑھ لو، کمائنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ صلات الحاجت پڑھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جاؤ. جب وہ چیز مل جاتی ہے تو یاد رہتا ہے کہ وہ میں نے اللہ میں سے مانگا تھا تو اللہ نے. اور جب آدمی اللہ سے رجوع ہو کے نہیں جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی، اچھا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے اچھا کر دیا، ڈاکٹر صاحب اچھا کام کر سکتے ہیں، کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اگر علم یاد ہو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مستحضر ہو اگر آدمی کو. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی وہ نعمت بننے کو ملتی ہے. اس لیے حمد سکھائی گئی، اسی لیے سورہ فاتحہ بھی الحمد سے شروع ہے، اور یہ سورہ انعام بھی الحمد سے شروع ہے، سورہ فاتر بھی، اور سورہ سبا بھی، اور سورہ کہف بھی، وغیرہ وغیرہ. جہاں جہاں پر ویسے تو الحمد کا صیغہ بہت جگہوں کو قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن بعض سورتیں ہی اسی سے شروع ہوئی ہیں. پھر اس میں بھی یہ بات ہے کہ وہاں رب العالمین کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کا رب ہے. اور یہاں خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا جو خالق ہے، تو کلی حیثیت جو ہے نا سورہ فاتحہ کی الحمدللہ کو حاصل ہے. مرکز وہ ہے، بڑا وہ ہے، کیونکہ سارے عالمین کی ربوبیت میں آسمان و زمین بھی ہیں. اب اللہ پاک یہ بتا رہے کہ خود یہ کتنی بڑی چیز ہے. دیکھو بعض مرتبہ ایک بڑی چیز بتا دینے کے بعد میں دوسری چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا، وہ چھوٹی دکھتی ہے اس کے سامنے، مگر وہ اپنے ذات میں کتنی ہے کیسی ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا خالق السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا جو خالق ہے اس کے لیے تعریف ہے. وہاں تھا آسمان اور پورے عالمین کا جو رب ہے اس کے لیے تعریف ہے. یہاں پہ خالق کا رب ہے، سورہ فاتح میں فاطر کا رب ہے. الحمدللہ یہ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمینوں کا فاطر ہے. خالق ہونا، فاطر ہونا، مبدع ہونا، الگ الگ لفظ ہیں یہ، اور ان کے خاص خاص مدارک ہیں، یعنی ان کو پہچان کے لیے الگ الگ انداز ہے. خلقہ کے اصل معنی اندازہ کرنے کے ہیں، خلقہ کے معنی قدرہ کے ہیں اصل. خالق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے علم میں متعین فرماتے ہیں تمام مخلوقات کو، اور تمام ممکنات کو، ان کی ذوات کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی حیثیتوں کو، ان کی خصوصیتوں کو، ان کی صفات کو، یہ چیز فلاں وقت میں فلاں وقت پر فلاں صلاحیت کے ساتھ، فلاں کوالٹی کے ساتھ، فلاں صفات کے ساتھ، ایسی ہے. یہ خالق ہونا جو ہے نا وہ علم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے علم کا تعین ہے. اللہ پاک اپنے معلومات میں علم سے تعین فرماتے ہیں ہر مخلوق کا. پھر جب اس کو اظہار فرماتے ہیں، اس کو ظاہر فرماتے ہیں، تو وہ فاطر ہوتا ہے. اسی لیے وہاں پہ فاطر السماوات ہے تو خالق السماوات بھی وہی ہے، تو یقیناً فاطر السماوات بھی وہی ہے. جو فاطر ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، خالق نہیں ہے تو فاطر کہاں سے بنیں گے؟ پلاننگ نہیں ہے تو کریں گے کہاں سے؟ پہلے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، تعین ہوتا ہے علم، اس کے بعد میں اس کا فطور ہوتا ہے، اس کو فاطر کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اور وہ جو سورہ سبا میں ہے لہو ملک السماوات، الحمدللہ الذی لہو ملک السماوات، لہو ما فی السماوات، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ سب چیزوں کا مالک وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، اور ان سب چیزوں کا جو زمین میں. اور سورہ کہف میں جو ہے اس میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. سارے عالمین کا رب ہونا ہے، خالق آسمان اور زمین کا ہونا ہے، فاطر آسمان اور زمین کا ہونا ہے، لیکن اگر کتاب نہ ملتی انسانوں کو تو نجات کہاں سے پاتے؟ نوعیتیں بتائی جا رہی ہیں، ربوبیت میں ساری ہی چیزیں ہیں وہ، لیکن ربوبیت میں بھی الگ 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 ایسے بڑے بڑے ہیوج قسم کے مربوبات ہیں اللہ پاک کے، انعامات اور احسانات ہیں کہ مخلوق اور خاص طور پر انسان جو ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. کتاب کا مل جانا، علم وحی کا حاصل ہو جانا، وحی کا علم ملنا بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے علم سے نوازا، یعنی سرکار کے علوم سے نوازا، قرآن مجید کے علوم سے نوازا، سب سے بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ پاک نے باضابطہ قرآن پاک کی سورت شروع کرتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نے کتاب نازل فرما دی، اس کے لیے تعریف ہے. جب وہ نئے نازل ہوتی ہے تو کیا پتا چلتا کہ کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رب کون ہے، کیسے راضی کیا جاتا ہے، کیسے وہ ناراض ہوتا ہے، کیا جنت کیسے حاصل کی جاتی ہے، جہنم سے کیسے بچا جاتا ہے، زندگی کیسے گزاری جاتی، شادیاں کیسے کیے جاتے، خوشیاں کیسے منائی جاتی، غم کیسے اپنائے جاتے، سکھ دکھ میں کیسے رہا جاتا، کیسے پہنا جاتا، کیسے کھایا جاتا، کیا کھایا جاتا، کیا نہیں کھایا جاتا. کتاب نہ ہوتا تو کچھ اندازہ نہیں. الحمدللہ اللہ جل جلالہ علیہ وسلم کتاب، یہ سب چیزوں کا مالک وہی ہے، پھر ان سب کا فاطر وہی ہے، پھر ان سب کا خالق وہی ہے. تو اس لیے پورے عالمین کا رب پالنے پالنہار بھی وہی ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ اس میں بھی سورہ فاتحہ کو ام القرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، جتنی جامعیت اس میں ہے عجیب ہے، پورے کو حاوی ہو جاتا ہے پورے قرآن کو. قرآن پاک کا کوئی بھی مضمون لے آ کے آپ سورہ فاتحہ سے جوڑ لے سکتے ہیں، کوئی قرآن پاک کا مضمون ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو سورہ فاتحہ سے جا کے نہ جڑے، وہ ہے اس میں خصوصیت. اس لیے حق تعالیٰ شاہ نے یہاں یہ بات بتائی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اب یہاں جو ہے عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ خبر جو ہوتی ہے، اطلاع جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ انشاء ہوتا ہے، یعنی کوئی حکم ہوتا ہے. اللہ کی یہ تعریف ہے کہ کیا مطلب، کیا مراد ہے اسے؟ عام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں قولو الحمدللہ، الحمدللہ بولو، جیسے سورہ فاتحہ اللہ پاک نے دی ہے، ہر نماز میں پڑھنا اس کا ضروری ہے، لا صلاۃ الا بالفاتحہ سے کیتا، جب تک آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز معتبر نہیں. اکیلے پڑھ رہے تو ڈائریکٹ خود آپ کو پڑھنا پڑے گا، امام کے ساتھ پڑھ رہے تو امام پڑھے گا آپ کی طرف سے، کیونکہ وہ نمائندگی کر رہا ہے تبھی تو آگے کھڑا ہوا ہے، مگر پڑھنا اس کو پڑے گا، نہیں پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو وہ جو سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہا گیا ہے تو وہ سکھایا گیا بندوں کو کہ تم کو میری تعریف اس طرح کرنی ہے، ورنہ تم کو کہاں سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ میری تعریف کیسے کرنی ہے. اس لیے اس سے پہلے ہوتا ہے قولو، بولو، تو احمدو بول کے بھی آتا ہے، احمدو سے بعد لوگ ترجمہ کرتے ہیں حمد بیان کرو اللہ کی، اور کیسے بیان کرنا ہے حمد، اس کو کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سے بیان کرو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، سے بیان کرو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ایسے تم بیان کرو قولو الحمدللہ، الحمدللہ کرو. اچھا اس میں کچھ نزاکتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہو یا الحمدللہ کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا، یہ ایک خبر ہے، اطلاع ہے، سب اللہ کے لیے تعریف ہے. جب میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں یا میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں کوئی کام کر رہا ہوں تو احمد اللہ کیوں نہیں بولوں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. عربی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ کون سے لفظ کو یوز کریں اس کے کیا اثرات ہیں. اگر یہ کہیں کہ میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، اگر یہ بولتا میں تو سورہ فاتحہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی یا میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، یہ زیادہ سوٹیبل دکھتا نا بجائے، لیکن نہیں ہوتا. الحمدللہ بولنا ہی ٹھیک ہے، کیوں؟ الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے اور حمد جو ہے نا مفرد کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت حمد, حمد کی جو حقیقت ہے, حمد کی جو ماہیت ہے وہ اللہ کے لیے ثابت ہے. کوئی حمد کرے یا نہ کرے, کرنے والے کو یاد ہو یا یاد نہ ہو. احمدو اگر بولے میں تعریف کرتا ہوں تو اس وقت مستحضر ہونا ضروری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اپن میں سے کسی کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی دوسرے فاتح, ہمیں تو پہلے ترجمہ نہیں معلوم. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت رہتے کہاں ہیں یہاں پہ. سورہ فاتحہ تو اپنے کو ایسی یاد ہے کہ اس میں اپنے موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتی. ہم فوراً تکبیر باندھی اور چلے گئے اپنے کام پہ, ضروری بزنس ضروری جاب پہ نکل جاتے ہم لوگ. احمدو اگر کہتے تو اس میں یہ حرج تھا, یہ لکھا ہے مفسرین نے. اللہ نے جو سکھایا اور اللہ نے خود جو لفظ استعمال فرمایا اس کی نزاکت سمجھائی گئی ہے کہ احمد اللہ نہیں فرمایا, میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. کیونکہ احمد اللہ اگر آپ غافل قلب کے ساتھ بغیر استحضار کے کہتے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو جھوٹے ہو جاتے, اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے اور معاقبے کا سبب ہے, وہ پکڑا جاتا ہو. میرے سامنے کھڑے ہو کے پیچھے منہ کر کے بات کرتا, میرا دل کا منہ تو پیچھے ہو گیا نا بھائی. یہ تو بالکل بدتمیزی کی بات ہے کہ آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے آ گئے, پلا گیا ایک طرف, اب ادھر منہ کر کے بول رہے ہیں, ارے بھائی میں ادھر ہوں ادھر منہ کر. وہ ہے اس لیے احمدو نہیں کہا گیا, الحمدو کہا گیا الحمدللہ. دوسری بات یہ بیان فرماتے ہیں مفسرین کہ اگر یوں کہتا میں کہ احمد اللہ, میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں, میرے حمد کا تو تذکرہ ہو جاتا اللہ پاک کی تعریف کا, دوسروں کا تذکرہ نہ ہوتا. اس میں الحمدللہ بولنے میں یہ نزاکت ہے, یہ خصوصیت ہے کہ خلق عالم کی ابتدا سے آخر وقت تک جتنی تعریفیں ہوں گی سب کو شامل ہوتا ہے وہ جملہ. پیغمبروں نے جو تعریف کی اس کو شامل, ان کے صحابہ نے جو تعریف کی اس کو شامل, صلحاء اور صدیقین اور شہداء نے جو کی ان کو شامل, فرشتوں نے جو کی اس کو شامل, جو جنات کی اس کو شامل, جو کریں گے. حمد جو ہوئی ہے, حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے کوئی کرے, کبھی بھی کرے, کب تک بھی کرے, جہاں بھی کرے, جیسے بھی کرے. الحمدللہ میں وہ بات ہے, احمدوں میں وہ بات نہیں آتی یا احمدوں میں وہ بات نہیں آتی. میں تعریف کرتا ہوں اگر بولتے میں کرتا ہوں, آپ کر رہے ہیں کیا, آپ کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ ہے کہ لفظ الحمدللہ کے ذریعے سے ایمان والوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد ہے, ذکر جمیل ہے, خوبی کا انتساب ہے کہ کمال کا اور خوبی کا احسان کا انتساب کس کی طرف ہونا ہے, اللہ پاک کی طرف ہونا ہے. اب یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ جب الحمدللہ بولے تو بولنے والے کو چاہیے کہ کیوں اللہ کے لیے حمد ہے, اس کا ذہن اس میں کام کرنا چاہیے, اللہ کے لیے حمد کیوں ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انواع و اقسام کے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں, دنیا میں پیدا فرمائے ہیں احسان کی چیزیں, وہ انہوں نے پیدا فرمائے ہیں, ادھر ذہن جانا ہے تاکہ پوری کی پوری مخلوقات کے بارے میں یہ ذہن آئے کہ ان سب کا خالق اللہ ہے. اس لیے تعریف کیا, اس میں سے کسی ایک کا بھی خالق اگر اللہ نہیں ہے تو اس میں جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کی نہیں رہی ہے, جبکہ حمد جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ہے. لفظ الحمدللہ بولنے میں الحمدللہ ہے لیکن یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے دین کے ایک بڑے حصے کو شامل ہے. میں نے سنایا تھا آپ لوگوں کو کبھی مجلس میں اور بیان میں بھی کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پہ 3.5 گھنٹے کا بیان سنا تھا. صرف یہی ٹاپک تھا اور کوئی دوسرا ٹاپک نہیں تھا, اس میں دوسری بحثیں بھی نہیں آ رہی تھیں, جبکہ ان کی عادت نہیں تھی ادھر ادھر کی بحثوں میں جانا. کچھ کھولنا شروع کیا انہوں نے کہ سبحان اللہ ہے کیا, تسبیح ہے کیا, تنزیہ ہے کیا, تشبیہ ہے کیا, الحمدللہ ہے کیا. پھر اس پر وہ حدیث شریف کو لائے, یہ سب حدیث میں ہوتا ہے, قرآن پاک میں ہوتا ہے, بات کھلنے کی بات ہوتی ہے, بات نکالنے کی. سبحان اللہ رزق المیزان, سبحان اللہ جو ہے وہ رزق المیزان ہے, اور الحمدللہ تم لہ او قال تم لہ ما بین السماء والارض, الحمدللہ جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے. یہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ میزان عمل کے میزان کو پڑھ لے وہ ترازو کو, قیامت کے دن کے ترازو کو بھر دیتا ہے. ہم یہ سمجھ لیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ بولنے میں کیونکہ وقت نہیں لگتا اور کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی تو کوئی خاص کام نہیں ہے, الحمدللہ بولنا کوئی خاص کام نہیں ہے. سبحان اللہ بولنا کوئی خاص کام نہیں ہے, تیسرا کلمہ پڑھنا کوئی خاص کام نہیں ہے, سبحان اللہ ادھر سے اپنی زبان پاری رہتی. ورنہ اگر دیکھا جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری کائنات کو ایسا آپ انگلی میں پکڑ کے ہلا دیے جیسی بات ہے, پوری کائنات کو, کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ سے کائنات نکل نہیں سکتی, کوئی ذرہ نہیں نکل سکتا اس کے درمیان میں, وہ سب کو سمیٹ لیتا. تو جب اس کے اعتبار سے آپ نے ایک جملہ کہا تو اثر بھی اس کا, اس کے اعتبار سے اسے آسمان و زمین کا بھرنا تو بالکل لاجیکلی ہے, منطقی ترتیب ہے اس کی کہ آسمان و زمین اس کے ثواب سے بھر جاتا ہے. اللہ کو اتنا محبوب ہے, بندے نے وہ بات کی جو اس کو کرنا ہے تو یاد آیا. احمدو بولنے کے بجائے الحمدللہ بولنے میں بھی وہ بات ہے, اسی کی تقریر میں نے کتاب میں دیکھی. حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو, داؤد میرا شکر ادا کرو. تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں, آپ کے شکر ادا کرنے کے لیے آپ کی توفیق ضروری ہے, اور آپ کی توفیق آپ کے شکر ادا کرنے کے لیے ہونا یہ آپ کا احسان ہے, تو اس احسان پر شکریہ ضروری ہے. اس شکریہ کی ادا کرنے کے واسطے آپ کی توفیق ضروری ہے, پھر جب آپ توفیق دیں گے تو وہ آپ کا احسان ہوا, انعام ہوا, تو اس کا شکریہ ضروری ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہ پروردگار بات یہ ہے کہ کسی ایک نعمت کا شکریہ اس میں اتنا تسلسل ہے کہ وہی ادا نہیں ہوتا تو میں کہاں سے شکریہ ادا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عجز کا ان شکری کا شکر, تمہارا جاننا اس بات کو کہ تم عاجز ہیں میرا شکر ادا کرنے سے, یہی میرا شکریہ ہے کہ تمہاری روح بول اٹھے کہ میرا اللہ ایسا بڑا ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. آدمی اپنے عجز پر آ جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہی, ماں عرفنا کا حق کا معرفت ہی, سرکار نے تک فرما دیا, ہم نے آپ کے یقین بات کرنی کی نہیں, جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے ہمیں پہچانا ہے. اور خود اللہ نے فرمایا عما قدر اللہ حق قدری, اللہ پاک کی جو قدر ان کو کرنی چاہیے کہ کہاں کی ان لوگوں نے قدر نہیں کی, حق تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ بولنے میں یہ بات ہے کہ ہماری طرف سے دعویٰ نہیں ہے, اگر احمدو بولے میں تعریف کرتا ہوں تو دعویٰ ہے کہ میں کر رہا ہوں یہ کام. او آپ کہاں سے کر رہے بھائی, جب تک ہم آپ کو توفیق نہیں دیں گے آپ کہاں سے کر سکتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر پھر ہماری حمد کرو, پھر ہم کرو, پھر ہم کرو. اس سے بہتر اللہ نے ایک لفظ کا استعمال ہے یوں دیکھنے میں, آپ کہ بھائی پرانے پاک میں ایک لفظ آ گیا الحمدللہ, دیکھنے میں ایک ورڈ کا یوز ہے, ایک استعمال ہے لفظ کا, ایک نزاکتیں دیکھیے آپ اس میں, اور وہ عام مفسرین کی نزاکتیں ہیں, یہ عام تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گی آپ کو, ادھر اگر کوئی اسٹڈی کرے مطالعہ کرے, ہر جگہ تو نہیں ملتی, خاص خاص جگہوں میں ملتی ہے, وہ بھی پتا ہونا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے. اب یہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے, یہ عربی میں خالی جہاں سے میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں یہ مزہ. تو حق تعالیٰ شانہ نے مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی کہ حمد جو بھی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی ہوگی, اللہ ہی کی ہو سکتی ہے, اللہ کے غیر کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ حمد ہوتی ہے انعام پر اور احسان پر, اور انعام جو ہے نا جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے, اس کے مالک اللہ ہیں, اس کے خالق اللہ ہیں, اس کے پہنچانے کا انتظام اللہ کرتے ہیں, وہ اگر کسی انسان نے کیا ہے تو اس کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں, اس کی آواز کو صحیح سالم اللہ پاک رکھتے ہیں, پھر وہ چیز اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے وقت پہنچائے, اس کو قدرت عطا فرماتے ہیں, پھر آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی عطا فرماتے ہیں. کہاں کون سی دنیا میں کیا چیز ہے, اور کسی چیز میں کوئی خوبی, کوئی کمال, کوئی جمال, کوئی حسن نہیں پایا جاتا مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا ہے. پھولوں کے اندر کہاں سے آ جائیں گی, ان کا اپنا تو ذاتی کا عمل ہے نہیں بیچاروں میں, تو کوئی کسی پھول کی لطافت, اس کی پاکیزگی, اس کی خوشبو, اس کی مہک, اس کی تر و تازگی, اس کی رانائی, جو کچھ بھی ہے وہ تو اس پتی کا تو کچھ نہیں ہے, اس میں کسی کی کاریگری ہے, کسی نے کیا ہے وہ کام, موتیوں کے اندر, ہیروں کے اندر, زمرد میں, زبردست میں, روبی میں, الا میں, بلا میں, جتنی چیزوں میں بھی, انسانوں میں جو کمال پائے جاتے ہیں, چیزوں میں جو کمال ہیں, مخلوقات میں جو قدرت ہے, دواؤں میں جو خصوصیات ہیں, جڑی بوٹیوں میں جو اثرات ہیں, کھانے پینے کے جو اپنے مزے ہیں, یہ سب میں کسی چیز میں کوئی جو بھی خوبی ہے, جو بھی کمال ہے وہ اللہ پاک کا ہے. اس لیے یہ جملہ سب سے زیادہ فٹ ہونے والا ہے الحمدللہ, اللہ کے لیے تعریف. اور جو چیز میں جب کمال ظاہر ہوتا ہے نا وہ اللہ نہیں ہوتا, اس میں کمال ظاہر ہو رہا ہے اللہ وہ نہیں ہوتا. اسے سبحان اللہ ہے. وہ ادھر حضرت والد صاحب کے مرفوض کی طرف ذہن گیا تو میں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ سبحان اللہ اصل میں لا الہ کا ترجمہ ہے، الحمدللہ اصل میں الا اللہ کا ترجمہ ہے. نفی اور اثبات ہی ہے نا بھائی کلمے میں. تو حق تعالی شانہ کی تنزیہ جو ہے، ان کی پاکی بیان کرنا، یہ سبحان اللہ کے جملے میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی بیان کرنا، یہ الحمدللہ کے جملے میں ہے نا. تو لا الہ کے اندر نفی ہے، الا اللہ کے اندر اثبات ہے. اس میں جو ہے نا تنزیہ ہے، اس میں تشبیہ ہے. یعنی جو نظر آ رہا آپ کو وہ اللہ کا ہے، مگر وہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ نہیں ہے. اتنا بڑا سورج نظر آئے گا، ظاہر ہے کہ سورج کا اپنا تو کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کو کسی نے بنایا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں ہوتا، اس کو کسی نے بنایا ہے. اب جو کچھ سورج میں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا ہے، تو وہی سبحان اللہ ہے، وہی الحمدللہ ہے. لہذا دونوں مل کے لا الہ الا اللہ ہے، لہذا وہ دونوں کا ادراک پورا ہونے پر اللہ اکبر ہے. اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد کیا رہیں گے؟ اللہ اکبر نہیں رہیں گے تو اور کیا رہیں گے؟ وہ سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کا جوڑ، الحمدللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا جوڑ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کا جوڑ. اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد بیان فرمائی، حمد سکھائی ہوئی اور حمد بیان فرمائی اپنی خود کی، اور یہ فرمایا کہ ایک بہت ہی علمی مضمون ذہن میں آیا، سنا دیتا ہوں، سبھی آپ کا شاید ہی سنا ہوا ہوگا. خود ستائی کرنا، اپنی تعریف کرنا انسانوں کے لیے عیب ہے، حق تعالیٰ کے لیے کمال ہے. دونوں اپنی تعریف نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ جو کرا اس کا حق ہے نا بھائی، اس کے رائٹ ہیں، اس کے اپنا حق ہے. میں ایسا ہوں، میں نے کیا یہ، لہٰذا میں ایسا ہوں. اسی لیے فرمایا الکبریا اور رضائی، بڑائی میری چادر ہے. جو اس کے اندر آنے کی کوشش کریں گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا، حدیث شریف کا مفہوم ہے. کسی کو بڑے پن کرنے کا حق نہیں، میرے کو حق ہے بس، اللہ نے فرمایا یہ میری چادر ہے. جو بڑے پن کی چادر کو اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر میں اس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو ایسی بیماری میں پکڑوں گا کہ سارے دواؤں سے عاجز ہو جائے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی گردن توڑ دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی کمر توڑ دوں گا. تو گردن توڑنا بھی ہے، کمر توڑنا بھی ہے، اور عاجز کر دینے والی بیماری میں مبتلا کرنا بھی ہے، جو بھی اللہ پاک بڑائی تو ان کو حق ہے. انسانوں کے لیے خودداری کرنا عجب. جتنا اللہ نے اپنا نام قرآن پاک میں لیا ہے، اگر کوئی کتاب لکھ کے اپنے نام اتنی مرتبہ لینا تو ایک آدمی میں نہیں پڑھیں گے. یہ کیا بھائی، جانے کو میں جانے کو میں جانے کو میں جانے کو میں، یہ میں سے بھری ہوئی کتاب ہوں. مگر اللہ پاک نے کتاب اللہ نازل فرمائی، اپنی کتاب نازل فرمائی ان کے ہی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. اس سے ایک علمی مضمون بہت بڑا مستفاد ہوتا ہے، وہ سنا دیتا ہوں آپ کے کام کی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدے رکھنے کے ہیں نا، ان میں سے ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے. معتزلہ کا عقیدہ کیا تھا؟ باطل مذہب والے جو نکالے نا اپنی طرف سے، اپنی عقل لڑا کے اللہ تعالیٰ کے اوپر معصوم چیزوں میں، ان کے پاس یہ ہے کہ مطیع کو جزا دینا اور عاصی کو سزا دینا ان کے ذمے ضروری. جو معصیت کرنے والا ہے اس کو سزا دینا اس کے ان کے ذمے ہیں، اور جو فرما بردار ہے، ماننے والا ہے، اطاعت کرنے والا ہے، اس کو جزا دینا ان کے ذمے واجب ہے، نہیں تو ان کے عدل کے خلاف ہے. اور اس قسم کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قبیل کا ارتکاب نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نامناسب بات نہیں کر سکتے، مختلف قسم کی باتیں وہ کہتے رہتے ہیں. علم کلام یہ اسی لیے بڑھ گیا، جیسے جیسے اس میں مشکلاتیاں پیدا ہوئی عقلی، علم کلام لمبا ہوتا چلا گیا. اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنے کو قیاس نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یا اپنے کو اللہ تعالیٰ پر قیاس نہیں کر سکتے. دونوں چیزوں کے حالات، مخلوق اور خالق کے حالات ایک نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک چیز بری ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ان کے پاس میں بھی بری ہو. ساری بات ہمارے پاس ایک چیز بھلی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی بھلی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس بری ہے، ان کے پاس ان کے حق ان کی شان کے اعتبار سے وہ بری نہ ہو. جیسے دیکھو یہاں پہ آگے بات، وہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یہ بولو میرے لیے، میں ایسا ہوں. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اچھی چیز ہے، لیکن ہم یہی کام کریں گے، ہم ایسے ہم ایسے ہوں تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. تو یہ کہنا کہ جو چیز ہمارے پاس ضروری ہے وہ اللہ کے پاس میں بھی ضروری ہے، یہ صحیح نہیں. تعالیٰ شانو اپنے فضل سے معاملہ فرمائیں گے، جو بھی فرمائیں گے، جو کریں گے وہ فضل ہے مہربانی کے طور پر، جو نہیں کریں گے وہ عدل ہے، ان کا اپنا انصاف ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ یہ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا معصیت کا انتظار نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کبح کا اور برائی کا انتظار نہیں ہو سکتا، اور برائیوں کا برائیوں کا خالق اس کو نہیں بول سکتے، شیطان کا خالق اس کو نہیں بول سکتے. اگر شیطان اتنا برا ہے تو شیطان کا خالق کیسا بولیں گے؟ برے کاموں کا برے کام اتنے برے ہوتے ہیں، چوری مڈائر ادا بلا بدتمیزی. تو ہمارے پاس عقیدہ یہ ہے نا کہ ہر فعل کے خالق اللہ ہی ہیں، ہمارے بھی خالق اللہ ہے، ہمارے سارے کاموں کے خالق اللہ ہیں. ہمارے پاس ان کے پاس یہ ہے کہ نہیں، ہمارے خالق تو اللہ ہے لیکن ہمارے برے کاموں کے خالق اللہ نہیں. معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ یہ تھا کہ افعال اخبار جو ہے بندوں کی افعالوں کے، بندے خود خالق ہیں، اسی لیے وہ مکلف ہے، اسی لیے جزا و سزا ان کے ساتھ میں ہے. اس موٹی سطح کے اعتبار سے بات چلا دیتے. علم ہمیشہ گہرا رہتا ہے، یاد رکھو علم میں گہرائی ہوتی ہے. قاری دیوی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مطلب آواز میں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں اور ہمارے کاموں کے ہم خالق ہیں، اللہ خالق نہیں ہے، تو ہماری مخلوق اللہ کی مخلوق سے بڑھ جائیں گی، کیونکہ کام زیادہ ہوتے آدمی کم رہتے ہیں ہمیشہ. نہیں، اتنے آدمی ہیں تو اتنے آدمیوں کے کام بھی اتنے ہیں کیا؟ ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا بولنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کمانا خرچ کرنا کھانا، تو ان کی جو مخلوق ہے وہ تھوڑی ہو جائیں گی، ہماری جو مخلوق ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی. تو اپن بڑے کھا لے تو انہیں چھوٹے کھا لے، بالکل تو کہے. ان کے پاس یہ ہے کہ برائی کے خالق اللہ نہیں ہوتے. یہ سمجھایا گیا اسلام میں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ الگ ہے، ان کے اوپر اپنے احوال کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. اب دیکھو، حمد ہمارے لیے حمد کر لینا، اپنے خوب اپنے کمالات کو ظاہر کر لینا عیب ہے، ان کے لیے اپنے کمالات کو ظاہر کرنا کمال ہے. تو جو چیز ہمارے پاس بری ہے ان کے پاس بری نہیں ہے، جو چیز ہمارے پاس اچھی ہے ان کے پاس اچھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ جو مخلوقات کے اندر چیزیں بری نظر آتی ہیں، اچھی نظر آتی ہیں، کیڑے بھی ہیں اور خنزیر بھی ہے اور کتا بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، یہ گندی چیزوں کی بھی گندگی ہے، غلاظت ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے حساب سے وہ چیز ہے. اللہ کے پاس میں کتا بھی ان کی مخلوق ہے، سور بھی ان کی مخلوق ہے، آدمی بھی ان کی مخلوق ہے، گدا بھی ان کی مخلوق ہے، گھوڑا بھی ان کی مخلوق ہے، اور غلاظت کے اندر پایا جانے والا کیڑا بھی ان کی مخلوق ہے، پسو اور مچھر اور کھٹمل بھی ان کی مخلوق ہے. وہ خالق ہے، خالق کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے خلق پر قادر ہو. پینٹنگ کرنے والے کا کمال یہ تھوڑا ہے کہ خوبصورت کو اتارے، بدصورت کو اتارنا بھی اتنا ہی کمال ہے نا. نہیں، ہنستے ہوئے چہرے کو اتارا جتنا کمال ہے، روتے ہوئے کو اتارنا اتنا کمال نہیں ہے. اس کے اندر فن دکھا تھا انہیں. کسی اچھے باغ کے منظر کو کھینچنا ہے، ایسے قتل کے منظر کو اگر وہ کھینچ رہا ہے، ڈکیتی کے منظر کو اگر وہ کھینچ رہا ہے، وہ کمال نہیں. اللہ پاک کے لیے کسی چیز کا خلق برا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کفر کا خلق بھی برا نہیں ہے، شرک کا خلق بھی برا نہیں ہے، شیطان کو پیدا کرنا بھی برا نہیں ہے. وہ خالق ہے، اس کا کمال ہے، وہ ہر چیز ہر طرح کے خلق پر قادر ہے. یہ اصولی اختلافات کہلاتے ہیں، یہ پچھلی کتابوں میں پچھلے بہت پائے جاتے تھے، اب یہ پائے جاتے ہیں لیکن ان کی شکلیں بڑی بھی ہیں، بدلی بھی ہیں، جڑیں یہیں سے جا کے ملتی ہیں ان کی، اس وجہ سے تھوڑی صفائی بھی کر دینی پڑتی ہے. اب ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے ہم درس ختم کر لیتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ نے اب ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق، زمین کا خالق ہے. یہاں پر زمین کو واحد ذکر کیا گیا ایک، اور دوسری جگہوں پر زمینوں ذکر کیا گیا ہے. زمین الارض مثلہن، زمینیں بھی ساتھ ہیں آسمانوں کی طرح سے. یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم اترتا ہے ان کے اندر بھی. تو ابھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ساتوں زمین کیسی ہیں، ساتوں زمین میں اللہ پاک کا حکم کیسے نازل ہوتا ہے، کیا ہے کیا نہیں، کتابوں کے اندر تفصیلات ہیں، کبھی آئی بھی ہیں اپنے سامنے. مگر یہ ہے کہ یہاں پر حق تعالیٰ شانہ نے سماوات جمع کر استعمال فرمایا، ارض کو واحد کر استعمال، آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. دوسری زمینوں سے کیا بحث، تم جو زمین پہ ہیں وہ یاد رکھ لینا والی بات ہے. اور ظلمتوں کو بنایا اور نور کو بنایا، تو ظلمتوں کو جمع کر استعمال فرمایا اور نور کے لیے واحد کر استعمال فرمایا. نور جو ہے نا وہ حق کا نام ہے، تمہیں اللہ کے راستے کا نام ہے، آگے بات سمجھنا، وہ ایک ہی رہنا، اور اللہ سے ہٹ کے جو راستے ہوں گے وہ ایک نہیں رہتے، وہ بے شمار ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی جی سیدھی تو اس کو دائیں بائیں لگی رکھی تھی فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ سب شیطانی راستہ ہے شیطان ان کی طرف آپ کو بلائے گا. اس لیے نور کو واحد اور ظلمات کو جمع. اللہ پاک نے ظلمتیں بنائی, ظلمتیں بھی اللہ ہی نے بنائی ہیں اور بنائی نے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹک نہیں ہے. عجیب بات کیا ہے معلوم, ہمارے پاس کیا ہے جو عدمی سی بات ہے, جیسے زندگی ایک چیز ہے, زندگی ختم ہو گئی تو آٹومیٹکلی موت ہے بولتے ہیں نا, آٹومیٹکلی نہیں, موت مخلوق ہے اللہ کی. اللہ خلق الموت والحیات, خالق موت کا بھی ہے وہ, خالق حیات کا بھی ہے وہ. ایسے روشنی چلے گئی تو ظلمت آ جاتی ہے خود بخود, ایسا نہیں ہے. وہ ظلمت کا بھی جائز ہے, نور کا بھی جائز ہے, اور جائز ہونا خالق ہے یہاں پہ, تو ایسی بات نہیں, خالق کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں. ظلمتوں کا بھی بنانے والا وہی. ہمارے ہاں نور کا کانسیپٹ روشنی اجالے سے, ظلمت کا تعلق اندھیرے سے, لیکن قرآن اور حدیث کی زبان میں شرعیات کے اندر نور اور ظلمت خاص اس معنی میں نہیں شمار ہوتی. اللہ پاک نے اپنا ایک اسم مبارک دن پہ رکھا تو دن روشن ہو گیا اس کے نور سے. اللہ پاک نے اپنا اسم مبارک رات پہ رکھا تو اس کے نور سے رات اندھیری ہو گئی. وعلی اللیل فاظلم ہے نا, الذی وضعته علی النہار فاستنار وعلی اللیل فاظلم وعلی الجبال فرتت وعلی السماوات فارتفعت. اللہ نے اپنا ایک نام آسمانوں پہ رکھا تو وہ بلند ہو گئے, اور اللہ پاک نے اپنے ایک نام کا اثر پہاڑوں پہ ڈالا تو وہ جم گئے. حدیث شریف میں دعا ہے کہ الفاظ میں اللہ نے اپنے ایک نام کا اثر دن پہ ڈال دیا تو وہ روشن ہو گیا, اللہ نے اپنے ایک نام کا اثر رات پہ ڈال دیا تو وہ اندھیری ہو گئی. وہ رات جو ہے نا ایک وجودی چیز ہے, دن چلے جانے کا نام نہیں ہے, دن کو بھیجا کے رات کو لانے کا نام رات آنا ہے. اس کو بتایا سمجھایا گیا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حرکت اور سکون ہے اس کے پیچھے اللہ پاک کا ارادی عمل ہوتا ہے, وہ بناتے ہیں. اس لیے فرما وجہ عالت ظلمات ونور. سب مفسرین یہاں یہ فرماتے ہیں مطالعہ کرنے والوں کے لیے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے, کہ جو سورہ فاتحہ میں کہا گیا تھا وہ کہا گیا تھا, لیکن یہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا جو اللہ ہے اس کے لیے حمد ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس پر اپنی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا احسان ہے اور وہ بہت بڑا لائق کمال کام ہے. تو اس میں دو باتیں ہو گئی, وہ یہ ہے کہ ان کا جو محدث ہے پیدا کرنے والا ہے اس کو پہچانو, یہ اس نے کیا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک دکھ نہیں سکتے, ان کا تجزیہ نہیں ہو سکتا, ان کی سائنسی تحقیق نہیں ہو سکتی, ان کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا, صحیح ہو گیا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نہیں ماننے کا ہے. جس چیز کی وجہ سے کسی چیز کو مانا جاتا ہے وہ چیز ہے نہیں ہے وہ دیکھو. اب اگر یہ آسمان اور زمین اگر نہیں ہے, اگر آسمان اور زمین کے اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے تو یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ اب یہ کیسے, اب دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ الخود ہو گئے؟ آسمانوں میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نکل کر آئے گا کہ نہیں وہ ہے ہی چھ کیسا بھی, وہ ہے یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر جو امور پائے جاتے ہیں, آسمانوں کے اندر جو مقادیر مقداریں پائی جاتی ہیں, آسمانوں کے اندر جو فاصلے پائے جاتے ہیں, وہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ آسمانوں کا جو سرکل بنا ہوا ہے وہ سات آسمان ہیں, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں, تو جو پانچواں ہے وہ چوتھا کیوں نہیں؟ اس کا بھی تو الٹا ہو سکتا تھا نا, جو چوتھا ہے وہ پانچواں کیوں؟ یہ ترتیب سے یہ چار پانچ ہے نا بھائی, ایسے سات آسمان, یہ سات اس ترتیب سے کیوں ہیں؟ ان کی مقدار ہے, وہ اس مقدار سے کیوں ہیں؟ اگر وہ خود سے ہیں تو اس میں دو باتوں میں رہتی ہیں, اس مقدار سے ہوں یا اس کے علاوہ دوسری مقدار سے ہوں. جس چیز سے وہ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو کوانٹٹی پائی جاتی ہے اتنی ہو یا اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو, سوال یہ کہ اس سے زیادہ اس سے کم کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ کہ وہ اتنے دائرے میں کیوں ہیں؟ ان کا اتساع ایسا, ان کی وسعت ایسی ہے, ان کا پھیلاؤ ایسے انداز میں کیوں ہے؟ وہ حرکت کر رہے ہیں, تو ایک چیز جو ہے نا حرکت کر بھی سکتی تھی, حرکت نہیں بھی کر سکتی تھی, ٹھیک ہے نا؟ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ کیسا کر رہے ہیں وہ حرکت؟ حرکت کے اندر وضو اور سرعت جو ہے, ہلکا ہونا تیز ہونا, مقدار حرکت, جتنی مقدار سے حرکت کر رہے ہیں وہ اتنی مقدار سے بھی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ سے بھی کر سکتے ہیں, اس سے کم سے بھی کر سکتے ہیں. حرکت کی تو کوئی حد مقرر نہیں ہے نا, اتنی مقدار سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو آسمان کے اندر جو امور پائے جاتے ہیں اور زمین کے اندر جو امور پائے جاتے ہیں, زمین ہے, زمین اتنے فاصلے پر ہے, اتنی مسافت پر ہے, اتنی مقدار میں ہے, اتنا اس پر پانی ہے, اتنا پانی نہروں میں ہے, اتنا پانی سمندر میں ہے, ایسے ایسے پہاڑ ہیں, فلاں جگہوں پر پہاڑ ہے, فلاں جگہوں پر پہاڑ نہیں ہے, زمین میں یہ چیزیں وضعیت ہیں. تو اگر یہ امکانی چیزیں ہیں تو یہی چیزیں کیوں وضعیت ہیں؟ دوسرے رہنا تھا, یا یہ کہیں کوئی ہے جہاں پہ دوسرا رہنا تھا؟ تو یہ ترجیح کرنے والا کون ہے؟ جو چیز دو تین چیزوں کے درمیان میں ظاہر ہوتی ہے, ان دونوں تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مقرر کرنے والا کون ہے؟ یہی پہاڑ کیوں یہاں کیوں نہیں؟ جب پہاڑ ہی ہونا تھا تو یہاں پہ بھی ہو سکتا تھا, تو یہاں کا یہاں کیوں نہیں؟ اتنا ہی کیوں ہے؟ اس سے بڑا کیوں نہیں؟ اس سے چھوٹا کیوں نہیں؟ پانی اتنی مقدار میں کہتا ہے, یہاں کا کھارا کیوں, یہاں کا میٹھا کیوں؟ یہاں کا کھارا رہنا تھا, یہاں کا میٹھا رہنا تھا؟ تو کوئی مرجع ہے نا وہاں پہ, کوئی ایک ایسا ذہن ہے, کوئی ایک ایسا ایسی قدرت ہے, کوئی ایسا اختیار والے کا فیل پایا جا رہا ہے اس میں, جس کی وجہ سے یہ چیز, یہ کائنات کا یہ سیٹ اپ جو ہے نا, آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہے. اس شکل کے اندر جتنے ہزاروں لاکھوں باتیں پائی جاتی ہیں, ان سب کے اندر یہ پاسبلٹیز ہے کہ وہ ایسے نہیں ہونا تھا, دوسری شکل میں ہونا تھا, ایسے نہیں ہو سکتی تھی, دوسری شکل میں بھی ہو سکتی تھی. تو اس کو اس شکل میں رکھنا, اس مقدار کے ساتھ رکھنا, اتنی مسافت پہ رکھنا, ان دونوں میں اتنا گیپ رکھنا, اس کو حرکت ایسی کرانا, اتنی اتنی سرعت کے ساتھ ہونا, یہ سارے کے سارے امور جب تک اس کے پیچھے ذہن نہ ہو, جب تک اس کے پیچھے قدرت نہ ہو, جب تک اس کے پیچھے علم نہ ہو, جب تک اس کے پیچھے جو کوئی ذی اختیار رکھنے والی ذات نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا آسمان کا ہونا اور زمین کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کو کسی نے بنایا ہے, اور اس آسمان اور زمین کے سیٹ اپ سے جو کچھ انعامات کا فیضان ہوا ہے وہ تم پر اس کی طرف سے جو ہے, اس اللہ کی طرف سے ہوا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, سب تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اس لیے وہ حمد کے مستحق ہے. زمین کو پیدا فرمایا ہے, ظلمتوں کو انہوں نے بنایا ہے, نور کو انہوں نے بنایا ہے, پھر بھی کافی لوگ ایسے انکار کرتے ہیں, پھر بھی ایسے تجاوز کرتے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ اتنی موٹی چیز بنائی کہ موٹی سے موٹی عقل والا لے لے, اتنی تھک چیز بنائی, اتنی حسی فیل کرنے والی چیز میں نے بنائی, اور اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ پاسبلٹی میں ایک دھماکہ ہوا اور ایک ٹکڑا یہاں ٹھہر گیا, ایک ٹکڑا وہاں جا کے ٹھہر گیا, ایک ٹکڑا ایسا کیسے ٹھہر سکتا ہے اتنے انتظام کے ساتھ, اتنی تدبیر کے ساتھ, اتنی ہزاروں جتن کے ساتھ, اتنی پلاننگ کے ساتھ, اتنا آرگنائز طریقے پر, اتنا علم اس میں پایا جاتا ہے, اتنی حکمتیں اس میں پائی جاتی ہیں, اتنی انجینئرنگ اس میں پائی جاتی ہے, یہ سب چیزوں کے ساتھ میں کوئی اس کے پیچھے کوئی ذہن نہیں ہے. اتنی چیز میں نے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے لیے تعریف ہے, اور یہ کافر لوگ ہیں میرے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر بھی کافر جو ہے اپنے پروردگار کے ساتھ ناشکری کرتے ہیں, حد سے تجاوز کرتے ہیں. بس مجھے تو کئی بات تو رہ گئی, لیکن رہے گی جتنی رہے گی رہے گی ان شاء اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم, إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك لست بإله استحدثنا ولا بردي يبين ذكره ابتدعنا. اللهم انك انت الله, اللهم انك انت الله لا اله الا انت, نشهد انك انت الله لا اله الا انت, سبحانك انا كنا من الظالمين, اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إذا حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء إلينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولي لنا وأهلنا إلى سواء السبيل. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے معذرت فرما دیجیے. یا اللہ قرآن پاک کے علوم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجیے، احادیث مبارکہ کے علوم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجیے. اے اللہ صحیح علم سے مالا مال فرما دیجیے، صحیح معرفت سے مالا مال فرما دیجیے. آپ کا علم عطا فرما دیجیے، آپ کا علم عطا فرما دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے قلب و دماغ کو معاشر و منور فرما دیجیے. ہمارے جسم کے جسم میں، گوشت میں، پوست میں، ہڈیوں میں یا اللہ قرآن پاک کے انوارات کو داخل فرما دیجیے، اس کے مطابق ہمارے جسموں کو استعمال فرما دیجیے. ہمارے عملوں کو یا اللہ قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق فرما دیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم کے مطابق فرما دیجیے. کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جو بقیہ زندگی ہماری رہ گئی ہے مولا، آپ کی رضا مندی میں اس کو گزروا دیجیے. اے اللہ اتباع کے اندر، اطاعت کے اندر گزروا دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے. ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ بری سہولتوں، بری عادتوں سے محفوظ فرما دیجیے. ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے رنج و غم کو دور فرمائیے. پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجیے. پوری امت مسلمہ کے اوپر یا اللہ ان کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے. خصوصیت سے ہم پر رحم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے. امریکہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے. یا اللہ برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اسلام کو بول بالا فرما دیجیے. اسلام کو جھنڈا لہرا دیجیے. اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ باطل فکروں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ باطل فکروں کو ختم فرما دیجیے. باطل ذہنیتوں کو ختم فرما دیجیے. باطل مذہبوں کو ختم فرما دیجیے. باطل تہذیبوں کو ختم فرما دیجیے. باطل چال چلن کو ختم فرما دیجیے. حق کو غلبہ عطا فرما دیجیے. حق کو غالب فرما دیجیے. اور حق غالب ہونے ہی کے لیے ہے پروردگار اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیجیے. اور اس ملک میں ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام کے حالات دنیاوی کو بھی صحیح فرما دیجیے. ہمارے معاش کے نظام کو صحیح فرما دیجیے. روزی کے نظام کو صحیح فرما دیجیے. ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے. وسعت عطا فرمائیے. سہولت نصیب فرما دیجیے. استحکام نصیب فرما دیجیے. ہم سب کو صحت عطا فرمائیے. عافیت عطا فرمائیے. جسمانی صحت سے بھی مالا مال فرمائیے. اے اللہ روحانی صحت سے بھی مالا مال فرما دیجیے. ہمارے باطل کی زندگیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کے نفاق کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک صاف فرما دیجیے. ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک صاف فرما دیجیے. ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک صاف فرما دیجیے. جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائیے. ہمیں مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے مالا، وہ بھی عطا فرمائیے. اس ادارے کو دن دونوں رات چڑھنے پر ترقی عطا فرما دیجیے. اس کے اخراجات کو آسان فرما دیجیے. انتظامات کو آسان فرما دیجیے. اخراجات کو مہیا فرما دیجیے. یا اللہ جو اس کی ضرورتیں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما دیجیے. اس کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس میں ہم سے انتظام فرما دیجیے. کام کرنے والوں میں اخلاص اور استخلاص نصیب فرمائیے. استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرمائیے. اور سیاحت سے لمبیزوں سے درگزر فرما دیجیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. عائزہ وقاری کی مغفرت فرما دیجیے. دوست اور احباب کی مغفرت فرما دیجیے. حاصلوں کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ انسانی شیطانی شرور اور فتن سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. تمام ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. مصیبت الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. دجالی فتنوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. مکاروں کی مکاری سے ہمیں بچا لیجیے. عیاروں کی عیاری سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، اے اللہ ہر ایک کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رحمۃ اللہ.